خواستہ خواستان رسول وقت دعا ہے، ہے خواستہ خواستان رسول وقت دعا ہے، امت تیری آ کے تیری عجب وقت پڑا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حرم اللہ شعرہ وجسدہ علی النار، تو اللہ تعالی اس کے جسم کو بھی اور اس کے بالوں کو بھی جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آفتیں چل جاتی ہیں درود پاک پڑھنے سے، مصیبتیں جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے سے، اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نگران شورا حضرت مولانا قبلہ حاجی محمد عمران اتاری دامغات ملک قدسیہ کا پروگرام غفلت آپ جو ہے وہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کچھ اس طرح کے آدمی جو ہے نادانی کے اندر کام کر لیتا ہے کہ وہ پھر زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ وہ ایک کسی نے ایک حکایت بیان کی، دیکھا کہ نہر ہے، اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت سا ایک اچھے کلر کا اسے لگا کہ جیسے کوئی کمبل جو ہے یہ تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ساتھ بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا یار کیا خوبصورت کمبل لگ رہا ہے اور یہ ندی میں تیرتا ہوا جا رہا ہے، تو اس کو قابو کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو ہے وہ چھلانگ لگائی اس کو پکڑنے کے لیے۔ اب جب اس نے چھلانگ لگائی، اس نے چاہا کہ وہ اسے پکڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا اس نے اسے جکڑ لیا۔ اب جو بندہ باہر کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ریچھ تھا جو پانی میں تیرتا ہوا جا رہا تھا، تو اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی نادانی میں اور اس کو پکڑ لیا تھا۔ یہ تو چھڑانا چاہ رہا لیکن وہ پھر اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو اس طرح بھی کبھی انسان کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک جو کام ہے وہ ڈرگز، منشیات، نشے کا عادی بن جانا، اس طرف آنا، نادانی کی وجہ سے بولنے، بعض غفلت کی بنیاد پر بھی یہ کام ہوتے ہیں، اور پھر یہ کبھی کبھار انسان کی زندگی کا ایک روگ بن جاتا ہے۔ کبھی تو انسان کو احساس نہیں ہو پاتا کہ میں نے اس دلدل سے نکل کے باہر آنا ہے، اور کبھی وہ باہر آنا چاہتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اسے باہر آنا۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ نگران شورا سے ہم اس عنوان پر جو ہے وہ بات کریں گے، اس کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، کس طریقے سے اس سے بچا جو ہے وہ جا سکتا ہے، بندہ کیا اسباب اختیار کرے کہ ان چیزوں کی طرف جائے ہی نہ۔ اچھا،
اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اس میں مبتلا ہیں اللہ انہیں نکلنا نصیب فرمائے، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ انہیں بچا رہنے نصیب فرمائے کہ یہ بچے ہی رہے۔
آمین۔
ہے تو بڑی ہی آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی یوں سمجھے دل دکھانے والا
اللہ
اور پریشان کن موضوع ہے۔ اگر کوئی ایسی فیملیز ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں گی کہ جو جن کی گھر میں یا آس پاس میں ایسے لوگ مبتلا ہوں گے، تو وہ ہمارے ہم کی حساسیت کو زیادہ سمجھیں گے۔ تاہم ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو دیکھ کر شاید اندازہ ہو جانا چاہیے یہ اس وقت جو پرابلم ہے یہ کتنا بڑا یونیورسل ایشو ہے اور دنیا میں یہ کتنی بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں.
نشہ ایک معاشرتی ناسور ہے جو خصوصاً نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے. جہاں اس سے اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہیں اس سے جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. نشے کرنے والے کو اپنی بنیادی ضروریات سے زیادہ نشہ اہم محسوس ہوتا ہے، مثلاً کھانے پینے سے، نہانے دھونے سے. یہ اب ایک عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. دنیا کے قریب ہر کونے میں ہمیں نشے سے متاثر افراد مل جائیں گے. نشہ ایک وقتی سرور دیتا ہے جس سے انسان دنیا اور مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے. نشے کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور نشہ آور شخص کی مالی حالت پر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے بعد وہ چوری کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے. نشہ کرنے والا اپنے حلیے سے اور اپنی شکل سے الگ ہی پہچانا جاتا ہے، اس کو صاف صفائی کا خیال نہیں رہتا. اکثر نشہ آور افراد گٹر، گندے نالوں میں پڑے ملتے ہیں. جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے، اسی لحاظ سے نت نئے نشے دنیا میں متعارف ہو رہے ہیں جو کئی گنا خطرناک ہیں، جیسے میتھ اور کرسٹل وغیرہ. دنیا میں اس وقت تک 27 کروڑ کے قریب افراد ڈرگ لیتے ہیں. 2009 سے 2018 تک ان میں 30% کا اضافہ ہوا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 70 لاکھ لوگ غیر قانونی ڈرگ استعمال کرتے ہیں. دنیا میں 2019 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں قریب 360 ارب ڈالر کی غیر قانونی مختلف نشہ آور اشیاء فروخت ہوتی ہیں. نشے کی لانت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، خصوصاً ہمارے تعلیمی ادارے اس کا سب سے بڑا شکار ہیں. پاکستان میں اب انٹرنیشنل سطح پر استعمال ہونے والی ڈرگ بآسانی دستیاب ہیں، جس کے سب سے بڑے خریدار ہمارے نوجوان ہیں. پاکستان میں ہر سال ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد نشہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. بدقسمتی سے ان میں اکثریت 24 سال کی عمر سے کم ہوتی ہے. پاکستان کے کالج اور یونیورسٹی کے طالب علموں میں اس کی بڑی تعداد ہے اور ہر 10 میں سے ایک طالب علم نشہ کرتا ہے. ہائی اسکول کے تعلیمی اداروں میں یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، جہاں قریب 50% طالب علم نشہ کرتے ہیں. نشہ چھوڑ کر واپس اس کی طرف لوٹ جانا ریلیپس کہلاتا ہے. علاج کے بعد 40 سے 60% افراد واپس نشے کی طرف لوٹ جاتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ. ناظرین، آپ نے رپورٹ کے اندر یہ بات دیکھ لی ہوگی کہ دنیا میں اس وقت کتنا بڑا حصہ اس نشے کا دی. اب چونکہ یہ فری تو ملتا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک بزنس ہے، اس کے پیچھے پوری ایک مافیا ہے، اس کے پیچھے پورا ایک ریکٹ ہے جو کہ لوگوں کو اس کا عادی بناتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ نشہ کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو میں یوں کہتا ہوں کہ انہوں نے کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر میں روشنی کرنے کو اپنی عادت بنا لیا ہے کہ جب تک کسی کا گھر جلے گا نہیں میرے گھر میں روشنی ہوگی نہیں، جب تک کسی کا چولہا بجھے گا نہیں میرے گھر کا چولہا جلے گا نہیں. یہ انتہائی معاشرے کے لیے ناسور بن، یعنی نشہ ناسور ہے، لیکن نشے کا جو کاروبار کرنے والے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے وہ ناسور ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت اور ایسی ہدایت دے کہ یہ اس گندے، غلیظ اور تباہ و برباد کر دینے والے کام سے باہر آ جائیں. اور دعا، یہ بھی دعا کریں ہم کہ اللہ پاک میرے ان ادارے والوں کو جو کہ بددیانتی کرتے ہیں، جو بددیانتی کرتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بددیانتی کرتے ہیں، جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، جو ان سے ان کی اس غلیظ قسم کی اور اس طرح کی مطلب کیا آمدنی میں حصہ لے لیتے ہیں، اور میرے پورے معاشرے کو اسپیشلی میرے نوجوانوں کو گویا کہ یہ تباہ و برباد کرنے میں اپنا حصہ ملاتے ہیں، ان سب کو ڈرنا چاہیے. میں ابتدائی ان سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی اگر یہ سپلائی بند ہو جائے نا تو بہت سارا کام رک سکتا ہے. میں نے اس کے سدے باپ کا پڑھا تھا کہ یہ کیسے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل تو پرام یہی ہوتا ہے کہ ان کو روکا جائے، یہ نکل جائیں. تو ایک چیز جب ملنا دشوار ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی طرف جانا بھی دشوار ہو جاتا ہے. آپ آئٹمس کو مہنگا کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر چلا جائے، تاکہ لوگ اس چیز سے بچ سکیں. اب جب یہ چیز پہلے مفت عادی بنانا پھر سستا کرنا. یعنی میں نے ایک ایسی فیملی کا واقعہ پڑھا تھا کہ جس میں نوجوان نشے کا عادی ہوا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ پورا واقعہ ترپا دینے والا تھا، کافی سینسر کر کے یہ واقعہ بیان کروں گا کہ نوجوان نشے کا عادی تھا. اس کی بہن نے اس کی اس عادت کو پکڑ لی اور کہا کہ میں تمہاری گھر میں شکایت کروں گی. اس نے اپنی بہن کو نشے کا عادی بنا دیا, اور جب بہن نشے کی عادی بن گئی تو اب وہ نوجوان جو تھا وہ نشے سے باہر آ گیا. اب بہن ہو گئی عادی, اب بہن کو پتہ چل گیا کہ نشہ ملتا کہاں سے ہے. اب نہ صرف بہن نشے کی عادی بنی بلکہ اب نشہ خریدنے کے لیے بہن کے پاس جب پیسے نہیں تھے تو اس بہن نے اپنے جسم کا سودا کیا, اور اب وہ اس سطح پر پہنچ چکی تھی کہ وہ نشہ بھی کرتی تھی اور نہ کرنے والے کام بھی کرتی تھی. حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ اس کی اور جس سے وہ نشہ لیتی تھی اس کی دونوں کی لاش کسی ہوٹل میں ملی. بھائی سب کچھ جانتا تھا لیکن بھائی کر کچھ نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس لائن پہ لانے والے اس کو اس کا سگا بھائی تھا. اسی برباد ہو گئی, وہ پورا خاندان برباد ہوا. کیسے آگے پوری سٹوری ہے اس کی. اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور یہ اتنا مطلب کہ معاملہ عجیب و غریب ہے, خیر اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو دنیا بھر میں یہ نشے کے جو عادی ہیں تو اس کی طرف جایا کیسے جاتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ چونکہ ڈاکٹر زیرک بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں تو اس کے ساتھ جانے کے اسباب, اور ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر مثال کے طور پر, بلکہ میں چلے یہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب بیہائنڈ دا کیمرا اسکرین پر کوئی ایسا نوجوان یا کوئی ایسا شخص ہے جو نشے کا عادی ہے, وہ آج آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے اور آپ کے پاس چند منٹ ہیں اس کی مینٹلی کاؤنسلنگ کرنے کا کہ وہ اس سے نکل آئے, تب اسے کیا سمجھائیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس اسٹیج پر ہے, کہ کیا وہ اپنے اس نشے کی پرابلم کو پرابلم سمجھتا ہے. اگر تو پرابلم سمجھتا ہے تو اب اگلی سٹیج ہوگی کہ اس کو مزید دیکھا جائے کہ اس کے پازیٹیوز کیا ہیں جو اس کو اس ڈرگز میں نظر آ رہے ہیں, اور اس کے نگیٹیوز کیا ہیں, اور جو منفی اثرات ہیں ان کو اس کو بتا کر باور کروا کر پھر اسے امید دلائی جائے کہ بھائی دیکھیں آپ اس سے باہر آ سکتے ہیں, اور جب باہر آئیں گے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں, اور بالخصوص ڈرگز وغیرہ میں جہاں کچھ ڈرگز کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا, خیر یہاں تو اعداد و شمار میں ریلیپس ریٹ 40-60% بتایا گیا, لیکن ان ریئلٹی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے,
بہت زیادہ ہے,
اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ یا تو پراپرلی ہوئی نہیں ہوتی یا انہوں نے کروائی نہیں ہوتی. اور کاؤنسلنگ کے ذریعے یہی ہوتا ہے کہ وہی جو آپ کے ذہن میں سوچیں آتی ہیں, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے کریونگ. کریونگ ایک لفظ ہے انگلش میں جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے, آپ کو
ڈیمانڈ ہے,
یعنی کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے. جیسے سگریٹ پینے والا ہے, اب جب وہ ایک سگریٹ پیے گا تو اب تھوڑی دیر کے بعد اسے دوسرے سگریٹ کی چاہت ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا اب یہ سگریٹ ہو گیا, ڈرگز ہو گئے, ان میں سے اکثر ایسی چیزیں ہیں نا کہ بعض کی کریونگز زندگی بھر نہیں جاتی. آپ کئی کئی سال چھوڑ دیں پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ کریونگ آ جائے گی. تو اس کے لیے کاؤنسلنگ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, اور مریض کو بتانا کہ دیکھیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی جو اسٹیجز ہیں اس سے, اور پھر جب آپ ریکور ہو چکے ہیں تو اب ریلیپس کا رسک یہ ہے, اور ریلیپس کے یہ اسباب ہیں, ان اسباب سے آپ بچتے رہیں گے تو آپ ریلیپس کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایک مختصر ترین جو ہے وہ
میں سب نفسیاتی ہاسپٹل میں مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے حوالے سے میں گیا تو وہاں تقریباً 3 سے 4 جوان تھے جن سے ملاقات میری ہوئی. تو انہوں نے تینوں چاروں نے جو ایک بات کہی وہ یہی کہی کہ نشہ جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے, تو اس سے جو ہے وہ بچا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم اس نشے کے عادی بنیں, اور نشے کا عادی بننے کے بعد معاشرے میں عزت ہماری ختم ہو گئی, گھر والوں سے ہم جو ہے وہ دور ہو گئے, اور آج ہم ابھی جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں ہیں, اور ہمارا جو ہے وہ علاج ہو رہا ہے، کچھ وہ مینٹلی اعتبار سے بہتر بھی تھے، ان کی بات کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ نشہ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جیسے آگ ہے نا، سب آگ، آگ جب فیول کو لگتی ہے لکڑی، وہ آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کیا کرے گی، اس لکڑی کا بالکل کیا کر دے گی، خاتمہ کر کے اس کو راکھ بنا دے گی۔ اسی طرح یہ جو نشہ ہے یہ شخصیت کو، انسان کی اخلاقیات کو، اس کی زندگی کو، اس کی عزت کو، اس کے سٹیٹس کو، اس کے خاندان کو جلا کر کے جو ہے پھر راکھ کر دے گا، پھر بندہ بعد میں ہاتھ ملتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی، سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اس طرف جو ہے وہ جائے ہی نہ، اس طرف قدم بڑھائے ہی نہ۔ تو آپ، میں یہ چاہوں گا کہ اس کے جو ریزنز ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، ان میں سے جو ہے وہ ہم کچھ پر ہی بات کر پائیں گے، ظاہر سی بات ہے ٹائم جو ہے یہ جتنا پروگرام کا ہے۔ ایڈونچرس بننے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈرگز لیتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نوجوان بالکل ارے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کر کے دیکھو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کریں گے؟
ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جانا کہ میں اب پھنس گیا ہوں، یہ پرانا نشے والا ہے۔ شروع کے نشے والے کو شاید یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ اسی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، مہینہ دو مہینے کا ہے، میں جب چاہوں گا اس کو
چھوڑ دوں گا،
کیونکہ وہ جو کریونگ آپ نے کہا نا، وہ جو کریونگ فیلنگ ہے وہ ابھی اس کی اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، تو وہ خود ایک دو دن کے لیے چھوڑ دیتا ہے، بولا میں کبھی پیتا ہوں، میری تو مرضی ہے، میں دو دن کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، تین دن کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی دل کرتا ہے تو میں پی لیتا ہوں، مگر وہ جب جب پی رہا ہے نا تو وہ اس کی وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی ہے، پھر آہستہ 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 وہ ایک دن دو تین دن سے ایک دن پر آئے گا، ایک سے آدھے پر آئے گا، تو پھر یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو شوق میں بھی بندہ لے لیتا ہے، تھوڑا ضد میں بھی لے لیتا ہے، لڈوشیاری میں بھی لے لیتا ہے کہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے نشہ کے جو عادی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے جذبات بھی ہمیں دیے ہیں، یہ بھی ان کی سمجھے کہ ایک، میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے یہ شاید یہ سوچ کر ہی دیے ہیں کہ شاید ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی رک جائے، کوئی مان جائے، کوئی سمجھ جائے، اور ہم بھی اسی نیت کے ساتھ یہ ویڈیو چلا رہے کہ شاید ان ویڈیوز کو دیکھ کر کسی کو ان میں اپنا چہرہ نظر آ جائے، اور جو اس وقت اللہ کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ پڑ گئے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو بھی ہم کو دکھانے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ان ویڈیوز کو دکھانے سے پہلے آئیے ایک دو کالیں لے لیتا ہوں۔
جی، میرا یہ سوال ہے، یہ بتائیے منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد میں جیسا دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے کیا عوامل ہیں اور بنیادی اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ اس کے حوالے سے کچھ روشنی فرما دیں۔
بری صحبت اور سمجھانے کی کمی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے لکھے تھے اسباب اس کے، جس طرح ہم پروگرام کر رہے ہیں اگر اسی طرح لگ کر پروگرام ہو جائے نا، مختلف چینلز پر لگ کر پروگرام ہو جائیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوں۔ مجھے بھی آج کچھ چیزیں دکھانی تھی تو میں نے یہاں سے پہلے مفتی صاحب کو چیزیں بھیجی، مفتی صاحب نے مجھے کلیئرنس دی، اب میں آپ کو وہ چیزیں دکھانے جاؤں گا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے اپنی بیہائنڈ دا سین یعنی ایکسرسائز بتائی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں جو بھی کام کرنے ہیں وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور اجازت لے کر کرنے۔ نمبر ایک، اگر یہ سارے، میں بھی سوچ رہا تھا، میرے پاس لکھے بھی ہوئے ہیں، مسجد، ممبر، محراب، ادارے، مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ سے ایک اچھی خاصے انداز میں اور بڑے ہی مطلب کہ وہ مضبوط اور شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہ کر اگر ان تمام تر چیزوں کو ایک یوں سمجھیے کہ ہائپ کریٹ کی جائے اور اس کو بس سیریس لیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر کسی حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں۔ دو چیزیں تو کم از کم مجھے نظر آتی ہیں کہ جو کچا کچا ہے، ابھی بیچارہ انوالو ہوا ہے، وہ شاید بہت جلدی پلٹ آئے۔ نمبر دو، کہ جو جانے کی پوزیشن میں ہے وہ بچ جائے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ پھسلتا ہے، وہ نکل آئے، اور جو بھی کافی دور ہے تو وہ اور مزید دور ہو جائے گا۔
نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، فائدہ ہے، کیونکہ یہ اس میں زیادہ تر جو انوالو ہیں وہ نوجوان ہیں. جب بچیاں انوالو ہوتی ہیں تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان کے جسموں کے سودے اس نشے کی عادت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ جو نہ کرنے والے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح لڑکے بھی بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں. اچھا ان کا ظلم ظاہر کیا جائے اور اللہ توفیق دے تو ان تک اپروچ کی جائے. دیکھیں یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کئیوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں میرا بیان تھا یو کے کی طرف، یورپ کا میں بیان کر رہا ہوں، تو میں ملک کا نام نہیں لیتا آپ کے سامنے. سلمان بھائی، میں نے وہاں شرح پر بیان کیا، ایک شخص کا مجھے پتا چلا، پھر مجھے میرے سے ملاقات بھی ہوئی، اس نے اظہار بھی کیا. اس کے 15 اسٹور ہیں جن میں شراب بکتی تھی، اسے سارے کے سارے اسٹور سے شراب ختم کر دی، شراب کا بزنس ختم کر دیا. مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی. یہ اس سے پہلے کی بھی کئی واقعات ہیں، میں آپ کو ایک لیٹسٹ واقعہ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد بھی پھر مجھے میسج آیا کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں لوگوں نے شراب کا کام بند کر دیا، کسی نے شراب بیچنی بند کر دی، کسی نے شراب پینی بند کر دی، کسی نے شراب رکھنی بند کر دی. اور الغرض وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یعنی دنیا میں میرے پیارے اسلام بھائیو بہت ایشو ہیں، معاشرتی بہت ایشو ہیں. یعنی یہ خود ایک اتنا بڑا موضوع جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور ہم یہ پروگرام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نشے کی وجہ سے ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے ذہنی مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے فیملی مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے فزیکلی مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے مینٹلی مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک ملت قوم کی ترقی کے راستے بند ہیں، رکے ہوئے ہیں، کر ہی کوئی کچھ نہیں سکتا. یعنی ایسا شخص اپنا گھر نہیں چلا سکتا، ملک و ملت کی کیا خدمت کرے گا، معاشرے میں کیا اپنا رول پلے کرے گا. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ نشہ سپلائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی دیواروں میں دیمک ڈالنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو یہ کھوکھلا کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی سرپرستی کرنے والے یہ کسی صورت میں بھی کم مطلب کہ مجرم نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد بات باری آتی ہے وہاں کی کہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں اور وہاں مطلب کہ نشہ ان کو مل جاتا ہے، وہ پھر وہ تو اسے بری صحبت. قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو. بری صحبت سے بچنے کی تو قرآن کریم میں بھی حدیث میں بھی بالکل واضح طور پر ہمیں ارشادات ملتے ہیں. تو کچھ والدین کو اپنی توجہ کرنی پڑے گی اور واضح نصیحت میں اس موضوع کو مزید لانا پڑے گا. اسی طرح اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لیکچرار کو، ڈین کو، یعنی میری پنجاب کے اندر بھی چند یونیورسٹی میں جانا ہوا، میرا سندھ میں بھی، اندرون سندھ میں بھی چند یونیورسٹیز میں جانا ہوا، یونیورسٹیز کی جو اتھارٹیز تھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، جو مطلب کہ وزیر تھے ان تمام تر کاموں کے، صوبائی وزیر ہوں یا وفاقی وزیر ہوں، کہ آپ یقین مانیں میں نے پرسنلی ان سے جا کر باتیں کی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے، ایون کہ پریسیڈنٹ سے لے کر آپ اتھارٹی بولے میں اس اتھارٹی تک گیا ہوں پرسنلی. تو یہ میرے لیے اتنا مطلب کہ وہ موضوع ہے، میں اس کو میرے مطلب یہ برننگ ایشو ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، معاشرے کو جلا کر برباد کر رہا ہے وہ، جسے سلمان بھائی نے کہا کہ جیسے آگ لکڑی کو تباہ کر رہی ہے، اس طرح یہ تباہ کر رہا ہے. ابھی بھی حال میں ہی ایک وفاقی طور پر گورنمنٹ کے طور پر ایک لیٹر بھی ایشو ہوا ہے کہ اس موضوع کو لیا جائے، اس موضوع پر بیان کیا جائے، اس موضوع کو لیا جائے. ہم تو سالوں سے لے کر چل رہے ہیں، اور پریسیڈنٹ سے لے کر پی ایم تک، پی ایم سے لے کر نیچے تک، ہر جگہ تک میں خود پرسنلی گیا ہوں یہ موضوع کو لے کر، میں ان کے اداروں میں گیا ہوں اس موضوع کو لے کر، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہوں اس موضوع کو لے کر، کہ کسی صورت اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور مطلب کہ ہم کچھ ایسا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام ہے ہی کوئی نہیں، ہم پہنچائیں گے. لیکن اگر مطلب کہ میڈیا، پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی میڈیا، ویب میڈیا، اسی طرح جو آپ کے یہ یوٹیوبر ٹائپ کے جو لوگ ہیں، اسی طرح سوشل ایکٹیوسٹ یا کیا اس کو آپ کیا بولتے ہیں، یہی کہتے ہیں یا کیا ورڈ کہتے ہیں،
سوشل سوسائٹی
آج جو بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں، اسی طرح سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہیں، اور اس طرح جو بھی انفلوئنس رکھتے ہیں 10, 15, 20, 50, 100, 200,000, 1,000,000, 10,00,000, 2 کروڑ کے اندر, وہ سارے کے سارے مل کر اگر اس پر ایک کلیکٹو ایفرٹ کریں تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اس کو کسی حد تک ہم روکنے میں, ختم کرنے میں یا قوم کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم اپنا حصہ ملا کر دنیا سے چلے جائیں کہ آ لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے پاس جو ایک اس فعل میں مبتلا کچھ لوگ ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں.
یہ ہم کو سمجھو 8-9 سال ہو گئے, پہلے شادی سے پہلے بھی کرتے تھے. میں فیری کرتا ہوں, اسی سے پیٹ پالتا ہوں. کوئی نہیں ہوتا ہے تو بھیک بھی مانگ لیتا ہوں. دو بیٹے ہیں, ایک بچی گزار گئی, یاد آتے ہیں مگر کوئی آئے کچھ نہیں تو کیا جا کے کریں گے. چل نہیں سکتا ہوں, جسم کام نہیں کرتا ہے. یہ جوڑ میرے سمجھو میرا ساتھ نہیں دیتے, جسم میرا ساتھ نہیں دیتا ہے. میں چاہتا ہوں روز میرے روز نشہ چھوڑ دوں تو اچھی بات ہے. میرے بال بچے دار ہوں, میں چھڑا نہیں ہوں, ان کی یاد بہت آتی ہے. میں یہ زندگی سے خوش نہیں ہوں, میری اصلی زندگی وہ ہے بال بچے دار. بس اللہ سے یہی چاہتے ہیں کہ اس نشے سے جان چھوٹ جائے.
نشے کی وجہ سے میں شادی نہیں کر پایا اور اس وقت بیچلر ہوں. مجھے تقریباً اس نشے کے اندر 22-25 سال ہو گئے. شروعات میں اس نشے کے اندر لگنے کی وجوہات یہ تھی کہ گھر والے جو تھے وہ مجھ پہ اندھا اعتماد کرتے تھے. کھلا پیسہ آ رہا تھا میرے پاس, ایسے دوستوں یاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا کہ جو مجھ سے پہلے اس نشے کے اندر پھنس چکے تھے. اس وقت یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ راستہ مجھے ایسے مقام پہ لے جائے گا کہ آج میری فیملی ہے, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ سب گھر بار میں رہتے ہیں اور میں فٹ پاتھ پہ رہتا ہوں. اس نشے کی وجہ سے میں نے گھر والوں کو اتنا تنگ کر دیا, اتنا ان لوگوں کو مجبور کر دیا کہ آج وہ مجھ سے دور رہتے. نشے کا سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ اسے اکیلا پن ملتا ہے. اس کی جو بھی زندگی کے اندر چیزیں ہوتی ہے, عزت ہے, نوکری ہے, لوگ معاشرے کے اندر جو مقام ہے, نشہ یہ سب کچھ اس سے چھین لیتا ہے. ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ بھائیوں دعا کرو کہ اللہ پاک میرے جیسے جتنے بھی اس نشے کی دلدل میں پھنسے ہوئے, اللہ پاک ان سب کو اس دلدل سے باہر نکالے.
یہ ویڈیو دکھانے کا بنیادی مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کیا آپ اس نوبت تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ ابھی کئی لوگ اس نوبت تک نہیں ہوں گے مگر نشے کے عادی ہوں گے, مگر آپ کی عادت آہستہ آہستہ آپ کو وہاں تک لے کے جا سکتی ہے. کیونکہ نشے کا عادی ایک وقت آتا ہے نہ روزگار کے قابل رہتا ہے, کیونکہ وہ سویا پڑا رہتا ہے, اس کا جسم نڈھال رہتا ہے, اس کے جسم کو سستی آ جاتی ہے. اچھا, انسان کی بہت ہی زبردست اس کا جوہر ہے اور اس کی زبردست اس کا سرمایہ اس کے اخلاق. اخلاق انسان کو وہ کچھ دیتا ہے کہ جس کا بیان ایک پورا ایک ٹاپک ہے اخلاقیات. نشہ اس کے اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے, اس کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے, وہ تمیز ختم کر دیتا ہے ماں بہنوں کی. اس میں شراب بھی آ جاتا ہے, نشے میں شراب بھی شامل ہے. نشے میں یہ جو وہ نشے جن کو شریعت نے حرام کیا ہے, کئی نشے ایسے جن کو شریعت نے حرام کیا, شراب کے علاوہ بھی کہ وہ شریعت مطہرہ کے نزدیک حرام ہے. اس میں چرس بھی شامل ہے, اس میں ہیروئن بھی شامل ہے, اور بھی چند ایسے نشے ہیں جن کا نام لیا. تو یہ مطلب کہ انسان کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ سست ہو جاتا ہے, کاہل ہو جاتا ہے, کام کاج کے قابل نہیں رہتا, پڑا رہتا ہے. اس کو تنہائی ملتی ہے تو وہ اپنے اس کام کی طرف بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب چونکہ یہ جہاں جاتا ہے وہاں پر اس کے روزگار کے مواقع کم پڑ جاتے ہیں, تو اب اس پہ چوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. نہ گھر والے اس کو رکھ پاتے ہیں, نہ کوئی اس کو کاروبار میں رکھ پاتا ہے, اور پھر وہ بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے, یا پھر وہ چوری ڈکیتی کی طرف آ جاتا ہے, یا پھر وہ اسٹریٹ کرائم کی طرف آ جاتا ہے. پھر اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, اس کو مارتے پیٹتے ہیں, اور وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے, عادی بن جاتا ہے. پھر اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. ایسے لوگ کوڑے کے ڈھیر پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے لوگ کچرے کے مطلب ڈھیر پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں. ایسے لوگ فٹ پاتھ تو کونے میں, دنیا مافیا سے بے خبر, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بے خبر, گندے میلے کچیلے پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ان کے گھر والے بھی اگر ان کے قریب سے گزریں گے تو یہ بھول سے بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا اس نوبت تک آنا چاہتے ہیں, اس کیفیت پھر ان کو اسپتال میں داخل بھی کروایا جاتا ہے, وہاں سے ریکور بھی ہوتے ہیں, اس پہ ایکسپینسز ہوتے ہیں, ریکور ہوتا ہے. وہ ریکور ہو جانے کے بعد جب یہ دوبارہ اپنے علاقے محلے میں جاتے ہیں تو پھر یہ انہی لوگوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں کہ جو یہ ظالمانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈتے ہیں. کیونکہ آپ تو ان کو درست کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, مگر ان کا تو یہ تو کسٹمر تھا نا جو چلا گیا, یہ تو ان کو مہینے کی آمدنی دیتا تھا جو چلا گیا. اب یہ ٹھیک ہو کر تو آ گیا, آہستہ آہستہ اس کو سگریٹ کے ساتھ پھر اس کو نشے کا عادی بنایا جائے گا, اس کے پیچھے پورا ریکٹ لگا رہے گا. بہت بڑی پرابلم ہے یہ. ایسے ہی لوگ جو ایک ہسپتال میں علاج میں بھی تھے, کچھ اور نشے کے عادی تھے, کچھ ریکور بھی ہوتے تھے, ان کے بھی تاثرات ہمارے پاس ہیں. آئیے پہلے وہ بھی دیکھتے ہیں, اس کے بعد اپنی کالز کی طرف بھی جاتے ہیں.
یہاں پر آنے کی وجہ یہ ہے جو میں بری صحبت میں بیٹھنا اٹھنا ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے میں بھی اس کام کو کرنے لگ گیا. 2012 میں نے اسٹارٹ کیا یہ چیز, اور میں عمان میں تھا اس سے پہلے 10 سال. تو جب تک پیسے تھے میرے پاس تو گھر والوں کو نہیں پتہ لگا. 2017 میں جا کے جب پیسے ختم ہونے لگے, تو ختم ہو گئے ایک طرح سے, تو میں الٹے سیدھے چکر سے پیسے لے کے یہ نشہ کرنے لگا دوبارہ. تو بس مجھے آج 8واں مہینہ ہو گیا. یہ میری بھی غفلت تھی جو میں اس نشے میں پڑا, میری خود کی بھی غلطی تھی. لازمی ہے کوئی منہ پہ نہیں ڈالتا ہے نشہ کسی کے, اور بس بندہ جو ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے, کوئی کسی کو نشے میں لگا بھی نہیں سکتا ہے. بس یہ صحبت کی بات تھی ساری.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی نشہ کرتے ہیں کسی چیز کا وہ چھوڑ دیں, کیونکہ اس کا نقصان ہی آخر میں ہوتا ہے. جو بھی نشہ کرتے ہیں اس کا مزہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کا, لیکن آخر میں آ کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے. میں بھی یہاں پہ 3 مہینے پہلے آیا تھا, چرس کا پیشنٹ تھا. اب میں نے چرس چھوڑ دیے, بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. میں پڑھا لکھا بچہ ہوں, گیدرنگ مجھے خراب ملی, اس وجہ سے میں یہاں پہ پہنچ گیا, اس وجہ سے منشیات کا پیشنٹ بن گیا. یہ میری غفلت تھی, میری غلطی تھی کہ میں نے جو نشہ کیا. اب توبہ ہے, میرا آئندہ نشہ نہیں کروں گا. جو بھی کرتے ہیں ان سے میرا یہ پیغام ہے, آپ نشہ چھوڑ دیں.
کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
جی دیکھیں, اس میں چند ایک باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں, کہ کچھ چیزیں جو انہوں نے بیان کی. سب سے پہلے تو جن لوگوں کو دکھایا گیا, جیسے جو فٹ پاتھ پر ہیں, گھر والوں سے دور ہیں, یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی فائدہ مند ہے ان کے لیے جو نشے سے بچے ہوئے ہیں. لیکن اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ جو نشہ کر رہے ہیں اور ان کی اس کیفیت تک نہیں پہنچے, وہ ہو سکتا ہے ابھی جاب بھی ان کی ہو, گھر میں بھی رہتے ہوں, لیکن نشہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھے کہ نہیں, میں تو ابھی تک اگر نہیں پہنچا تو آگے بھی نہیں پہنچوں گا, اور وہ ہو سکتا ہے کہ نشے کو جاری رکھے. اس میں جو ہے اس کو ایک فیکٹر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کنٹرول فیکٹر. کہ شروع میں جب کسی کو نشے پہ لگایا جاتا ہے, اس کا دوست اس کو سگریٹ دیتا ہے, یا جو مافیا والے ہوتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتے, تو وہ کہتے ہیں کہ یو آر ان کنٹرول, تم جب چاہو گے لینا, جب نہ چاہو گے نہ لینا. یہ جو ہے وہ اس سے نشہ نہیں ہوتا, عادی نہیں ہوتے. شروع میں ایسی ڈرگز وہ دیتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ اتنی ایڈکٹیو نہیں ہوتی, بالکل کچھ حد تک تو وہ بھی ہوتی ہیں, لیکن دیر میں ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ایک جھانسا دیا جاتا ہے, یہ بندہ خود اپنے آپ کو یہ جھانسا دیتا ہے کہ میں کنٹرول میں ہوں, میں جب چاہوں گا اسے چھوڑ دوں گا. تو یہ ایک بہت جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے کہ آپ کبھی بھی ڈرگز میں کنٹرول میں نہیں ہیں, کیونکہ ڈرگز آپ کے جو ہے, اگر اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, تو یہ آپ کے دماغ میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نیورو ٹرانسمیٹرز بولتے ہیں, تو یہ ان کے بیلنس کو افیکٹ کرتے ہیں. کہ ان کا جب بیلنس ہائی ہوتا ہے, تو اب یہ ڈرگ کا جو نشہ ہوتا ہے, جو آپ کو فیلنگز اچھی ہوتی ہیں, جو آپ یہ جو ہے وہ ایک عجیب دنیا میں چلے جاتے ہیں, تو وہ ان کیمیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے. اب انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ اس کے اندر آٹومیٹک میکانزمز ہیں, جو اس جب وہ بیلنس سے آؤٹ ہوتا ہے تو واپس بیلنس میں لاتے ہیں, اور یہ ہمارے روزمرہ میں چلتا رہتا ہے. لیکن جب آپ ڈرگز لے کر آپ اس سسٹم کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں, تو اب جو ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. तो आपका जो एक बैलेंस है केमिकल्स का वो इम्पैक्ट होगा। अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है उन केमिकल्स पर। तो अब ये केमिकल्स नीचे आते हैं ना ब्रेन में, तो वो जो नशा होता है उतरता है। अब जो खुश होता है ना, अब वो उदासी की तरफ आएगा। अब जो उसके जिस्म को पहले प्लेयर मिला था, अब वो दर्द की तरफ आएगा। तो अब ये जो फिर जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं, विद्रोल सिम्टम्स भी बोले हैं, इसकी मुख्तलिफ कैफियात होती हैं, स्टेजेस होती हैं। तो इन चीज़ों को आप कभी किसी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात है कि आप कभी भी इस फॉल्स बिलीफ में ना रहें कि आपका कंट्रोल है, कभी भी आपका कंट्रोल नहीं। तो ये एक ज़रूरी बात मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो अभी तक बात की गई वीडियोस वगैरह में, कि कंट्रोल आपका कभी भी नहीं होता।
आहिस्ता आहिस्ता फिर आदमी इसका ऐसा आदि बन जाता है कि फिर किसी की बात उमूमन इसकी समझ में आती ही नहीं है। अच्छा, मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा करता हूँ नाजरीन। जो ये नशे के आदि हैं या नशे की तरफ चले गए हैं, बहुत ज़्यादा आदि हो चुके हैं या शुरू ही किया हुआ है, क्या आपको इनमें कोई नमाजी, परहेजगार, सुन्नतों पर अमल करने वाला, दीन पढ़ने वाला मिल रहा है? ना होने के बराबर, शायद नहीं मिलेगा। इस्लाम, दीन, नमाज, कुरान, तिलावत, हदीस, नेक लोगों की सोबत, ये इन चीज़ों से बचाती है। इसमें आपको ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जो इस माहौल से दूर हैं, नेकी के माहौल से दूर हैं, परहेजगारी के माहौल से दूर हैं। क्या दिया है इस दीनी माहौल से दूर रहकर, क्या मिला हमें? नशा, शराब, बदकारी, चोरी, झूठ, फरेब, धोखा, मिला क्या है, दिया क्या? दुनिया कमाने के लिए धोखा देना। हम दीन की तरफ आ जाएं, परहेजगारी की तरफ आ जाएं, इबादत की तरफ आ जाएं, अल्लाह की रिजा की तरफ आ जाएं, उसकी मदद, उसकी मेहरबानी। और ये नशे की जो आदत है ना, ये बंदे को नमस्ती से भी दूर कर देती है, इबादत से दूर कर देती है, नेकियों से दूर कर देती है, और सोसाइटी से भी वो दूर हो जाता है। अल्लाह पाक इससे निजात अता फरमाए, और ये नासूर हमारे माशरे से जितनी जल्दी हो सके अल्लाह करे करे और ये ख़त्म हो जाए, और हम सबको अल्लाह ताला इस मामले में अपनी अपनी हिस्से की कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए। आइए कॉल्स लेते हैं।
मेरा सवाल आपसे ये देखने में आया है कि छोटे बच्चे भी सिगरेट पीते हैं, क्या ये मंशियात की तरफ पहला कदम है?
मेरा ये सवाल ये है कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चे भी मंशियात के आदि होते जा रहे हैं, खुसूसन बड़े बड़े तालीमी इदारों में ये रुझान ज्यादा देखने में आया है।
मेरा सवाल ये है, मंशियात के हवाले से वालदेन का क्या किरदार है, कि वो अपने बच्चे पर नजर कैसे रखें और वो उस गलत सिम्स ना जाए?
देखिए, पहली बात जो आपने सवाल किया वो ये था सिगरेट। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि सिगरेट इस नशे की तरफ जाने की पहली सीढ़ी है। शायद जिसने कभी सिगरेट नहीं पी उसकी तरफ ये नशा जाए, इसका इम्कान ना होने के बराबर है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि पहले वो सिगरेट से शुरू करता है, सिगरेट खुद उसको एक एडिक्शन की तरफ लेके जाती है, वो एक सिगरेट का एडिक्टेड हो जाता है, उसे सिगरेट नहीं छूटती। अब मैं ये सोचता हूँ कि जिस शख्स से डॉक्टर साहब सिगरेट नहीं छूटती, उसे फिर ये दीगर नशे की आदतें कैसे छूटेंगी? सिगरेट तो उसे बहुत कम है जो ये टोबैको यूज़ करते हैं, पान, गुटखा वगैरह, जो टोबैको, अल्लाह की शुक्र है कि कभी इस तरफ जाने का मौका या पता ही नहीं इसका टेस्ट क्या होता है, लेकिन जो ये करते हैं मैंने देखा छूटती नहीं है। मैं जिस इलाके में माजी में की मैं बात कर रहता था, वो पान की दुकानें काफ़ी होती थी, तो माहे रमज़ान में शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक इतने बड़े बड़े पैकेट बने हुए रखे जाते थे पान के। और ये कौन होते थे? ये वो पानखोर होते थे जिन्होंने रोज़ा तो रखा होता था, लेकिन अब ये जाते जाते ये पान के पैकेट देख के जाएंगे और ये शहरी तक ये पान ही खाते रहेंगे, तंबाकू वाले, ये पत्तियों वाले, और ये खाते रहेंगे।
इसमें अगर मैं एक पॉइंट मैंशन करूँ कि टोबैको प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो निकोटीन होती है, ये एडिक्टिव एलिमेंट है। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि इस वक्त दुनिया में लीगलाइज्ड एडिक्शन सबसे ज़्यादा वो है, वो यही निकोटीन और स्मोकिंग है।
हालांकि इसकी नुकसानात बयान किए गए, इसकी प्रोडक्ट पर इसके लॉस बयान कर दिए गए दुनिया में, कहते हैं ये दुनिया का वाइल्ड प्रोडक्ट है, کہ جس کو پروڈکٹ کرنے والا ہی اس پر لکھ رہا ہے کہ میرا یہ پروڈکٹ استعمال کرو گے تو منہ ایسا ہو جائے گا، طبیعت ایسی ہو جائے گی، تو مر مر جاؤ گے. مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ لکھنے کے بعد بھی اس پہ کمی نہیں آئی ہے. دنیا میں اس وقت اربوں ڈالر کا سگریٹ پیا جاتا ہے، اور یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے نشے کی طرف جانے کے، نشے کی طرف جاتے ہیں. تو اس سے تو میرا اتفاق ہے، لہذا جو سگریٹ پان گٹکے کے عادی ہیں ان سے تو یہی درخواست ہے کہ آج ابھی ہمت کریں اور چھوڑ دیں. یہ جو نڈھال ہے نا، میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو نڈھال اور یہ سست قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، میرے آقا فاروق اعظم کو یہ پسند نہیں ہوتے تھے، آپ ان سے ناراض ہوتے تھے، یہ بالکل نہیں مریل سا آدمی ہوتا ہے، سست
جی
نڈال سا. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے،
درست فرمایا.
ان کو تو آپ مطلب کہ صحیح کر دیتے تھے
جی،
جو اس طرح کی کوئی انداز اختیار کرتے تھے. آپ بڑے چاقو چوبند، تندرست، توانا اور پھرتیلا نوجوان میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پسند تھا، اور ایسے نوجوان بنایا کرتے تھے، اس پر تربیت فرمایا کرتے تھے آپ. تو اب یہ کہ اب یہ پڑا رہتا ہے کونے کے اندر چپ چپ کر، اچھا ریسپیکٹیبل لوگوں میں بھی نہیں بیٹھتا، اگر بیٹھا ہے تو اٹھنے کا دل کرتا جلدی باہر جاؤں تاکہ دو چار کش لگا لوں کہ یار کب ان کے سامنے یہ پیوں گا. یعنی آپ اتنی تو کم از کم آپ کے اندر تمیز آج موجود ہے کہ آپ معزز، جس کو آپ معزز سمجھتے ہیں اس کے سامنے آپ یہ کام کرتے ہوئے شرماتے گھبراتے یار ان کے سامنے کیا کرنا. ماں باپ کیا کہتے ہیں نہیں کرتا، ہمارے سوسائٹی میں تو نہیں کرتا، باہر تو خیر جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی پناہ. تو اس سے تو بچیں، اور جو دیگر عادی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے، اگر وہ ہمارا پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، مہربانی کریں چھوڑ دیں. یہ تکلیف چھوڑنے کی 10-12-15 دن مہینہ بھر ہے، آپ نکل جائیں گے. کیونکہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس عادت سے نکل آئے، دنیا بھر میں فگر موجود ہے، ان میں مبتلا ہونے کا فگر موجود ہے. ایون کہ اگر آج کی رپورٹ نکالی جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید 2017 کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ لوگ اس نشے کی عادت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ آج یہ تعداد 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہو، اس سے زیادہ پہنچ چکی ہو، اس سے کم ہو، تو یہ تو مطلب ہلاکت میں لے جانے والا کام ہے، آدمی مر جاتا ہے اس کے اندر. تو آپ اب بھی چھوڑ دیں، فیملی ان کو سپورٹ کرے اور ان کو محبت اور پیار سے نکالے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس گیدرنگ کی طرف ہی نہ جائیں. سگریٹ پینے کا عادی اگر سگریٹ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو ان لوگوں سے دور رہنا پڑے گا جو سگریٹ پی رہے ہیں، اس کو میٹنگ سے بچنا پڑے گا جہاں سگریٹ پی جا رہی، کیونکہ اس کا دھواں اور اس کی جو خوشبو یا اسمیل جو بھی ہے
بدبو
وہ اس کو بدبو جو بھی ہے وہ اس کو اس کی طرف مطلب مائل کرے گی اور اس کو اس کی طرف لے کے جائے گی. تو آپ کو 1 مہینہ 15-20 دن اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اللہ نے چاہ تو نکل آئیں گے. یا پھر ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پر ان سے نکالا جاتا ہے، پھر نکلنے کے بعد دوبارہ پھر اس طرف نہ جائے، اس کے لیے پھر آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی.
اچھی صحبت اپنائیں گے تو خیر پائیں گے. آپ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ چیز کا سبسٹیٹیوٹ اور اس کا حل بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں ایک جگہ مدنی قافلے میں میں نے سفر کیا، علاقے میں گئے تو وہاں ایک ملاقات ہوئی کسی سے، ماشاء اللہ ایک اچھا ان کا اولیا تھا، لیکن وہ گٹکا کھاتے تھے. میں نے انہیں نیت کرائی کہ یہ گٹکا جو ہے نا یہ چھوڑنا ہے. اچھا وہ دوسرے شہر میں ہم سفر کر کے گئے تھے، وہاں سے میں واپس آ گیا. امیر السنت نے گھریلو علاج کے اندر ایک بڑا پیارا سا جو ہے نا وہ لکھا ہے، سونف، بادام اور مصری کا، تو یہ آنکھوں کو بھی جو ہے وہ اچھا کرتا ہے، میدے کو بھی جو ہے وہ صحیح کرتا ہے. تو میں نے خلیل بھائی کے ساتھ مشورہ کیا، تو خلیل بھائی نے مجھے ایک دو چیزیں اس میں ایڈ کر کے بتائیں کہ یہ سونف اس کو پیسا نہ جائے، بادام بھی پیسے نہ جائیں، تو اس کو بنا کے تو یوں ترکیب بنائی جاتی. یوں کر کے وہ سونف تھی اور اس میں بادام بھی تھے اور مصری کی وہ تھا، تو وہ ان کو بنا کر کے الحمدللہ میں نے ایک اچھی نیت سے پیش کیا. تو وہ بوتل بھی میں نے ان کو ساتھ دی، جیسے زمزم شریف کی بوتل دیتے ہیں وہ دی، اس کو بھر کے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے کہ بس منہ جو ہے نا وہ چلتا رہے. میں نے انہیں کہا، میں نے کبھی آپ اس پر آ جائیں تو گٹکا جو ہے نا چھوڑ دیں، ولی اللہ الحمد گٹکا وہ چھوڑ چکے ہیں،
شکر اللہ کا.
یہ ایک اچھی چیز ہے.
یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی ہم اس کو آلٹرنیٹ دیتے ہیں، جس آلٹرنیٹ کے بعد اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. یہ تھوڑا سا وہی بہت اچھا کہ آپ نے معلومات کر کے دیا،
الحمدللہ
ماشاءاللہ. ہمارے پاس ایس ایس پی صاحب کے تاثرات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں.
منشیات ہر لحاظ سے جرم ہے، اور اس کے علاوہ صرف جرم ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پہ بھی اس کے اوپر ہم پہ بہت ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ایک منشیات کا عادی شخص نہ تو اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ ہی اچھا بھائی، نہ ہی اچھا بیٹا، اور معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو شہری نہیں بن سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ایک انسان پہ ہے کہ وہ سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو ممبر بنے. تو جرم ہونا تو اپنی جگہ ہے، مگر اخلاقی طور پہ بھی اور مورلی بھی منشیات کا استعمال ایک بہت ہی بری اور غلط عادت ہے. ڈیلی بنیادوں پہ اور تمام تھانوں میں ہمیں یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو اس طرح سے لوگ نشے کے عادی ہیں، ایڈکٹس ہیں، تو ان کو ہم مختلف جگہوں سے، پارکوں سے اٹھاتے ہیں اور تھانے میں ان کی انٹری کرتے ہیں اور ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں وہاں پہ جمع کرواتے ہیں. دیکھیں، منشیات کا عادی تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو عادی لوگ ہیں، جو سلم ایریاز ہیں یا جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ ان کا پہنچنا جانا زیادہ، وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ رجحان ان کا زیادہ ہوتا ہے. تعلیمی اداروں کے حوالے سے ابھی بھی حالیہ طور پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب نے ایک لسٹ شیئر کیا تمام ایس ایس پیز کے ساتھ، اور ان کے اندر جو اسکولوں میں یا ان کے آس پاس منشیات بیچ رہے ہیں اس کو سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت کی گئی ہے. دیکھیں، اس میں کوئی عمر کی تفریق نہیں ہے، اور ہر طرح کے لوگ جب ہم ان کو تھانے لے کے آتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور سینٹرز میں جمع بھی کراتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہوتے ہیں. خواتین ہیں، مگر خواتین کی تعداد ان میں ریلیٹیولی کم دیکھی گئی ہے. مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر آپ کے چینل کے ذریعے میں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے بھی اور سول سوسائٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر آگے آئیں اور اس میں مزید سینٹرز بنانے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کریں، کیونکہ یہ منشیات ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس کی تعداد لوگوں کی، ان کے عادی افراد کی زیادہ ہے، جبکہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ریلیٹیولی کم ہے. اس میں مزید کام کی ضرورت ہے. منشیات کا جو عادی شخص ہے وہ نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، وہ پوری اپنی فیملی اور معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے. میں تمام اپنے جو سننے والے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز میں، اس عمر میں لوگوں کو ایک تو اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کی کاؤنسلنگ کریں تاکہ ان کو واپس قومی دائرے میں لا کے معاشرے کا ایک پروڈکٹیو شہری اس کو بنایا جا سکے. نشہ کرنے سے پہلے اپنی فیملیز کا خیال کریں کہ ان پہ کیا بیتی ہوگی جب آپ اس نشے کی حالت میں اور اس طرح سے جو معاشرے میں ذلت کا سماں ہوں گے، تو ان کے لیے کتنی ذلت کا سامنا ہوگا.
اللہ خیر فرمائیے. کالس لیتے ہیں. میں ویسے ایس ایس پی صاحب معروف عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے اور رہنمائی کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاء اللہ.
وہ ایک سوال کال میں ایک بات رہ گئی.
جی.
والدین کو کیسے جو ہے وہ احساس ہو کہ ہماری اولاد اس سمت میں جا رہی ہے اور ہمیں اس سے بچانا ہے؟
والدین کو نظر رکھنی پڑتی ہے. جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر رکھنے کے باوجود بھی بچہ نہیں، کیونکہ یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسا گڑا ہے کہ جب یہ بھر رہا ہوتا ہے تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جب یہ بھر کر بھر جاتا ہے، جب یہ اس کی اونچائی سامنے آتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو والدین کے وہ بعض اوقات اس وقت ڈکلیئر ہوتا ہے کہ جب یہ، کیونکہ یہ چپ کر رہا ہے نا، خالی والدین کو کم از کم یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی صحبت بری نہ ہو اور اس کو آگے پیچھے دیکھا جائے، اس کی حرکتوں کو دیکھا جائے. اگر خدا نہ خواستہ سگریٹ کا عادی ہو گیا تو اس کو بر وقت سگریٹ سے باہر نکالا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے اس پر کنٹرول کر سکیں. اور والدین خود اچھی صحبت میں رہیں اور اپنی اولاد کو بھی اچھی صحبت میں رکھیں.
اس میں ایک بات یہ ہے کہ والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، اب ظاہر ہے کہ مختصر ترین ہی بات کر سکتے ہیں، وقت کم ہے، کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے نا وہ کوئی بات والدین سے چھپائے نہ. کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی اس سے کوئی نئی چیز ڈسکس کر رہا ہے، کوئی اس کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، کوئی اس سے الٹ کام ہو گیا، تو والدین میں اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ بچہ آ کر والدین سے وہ بات ڈسکس کر سکے، اور پھر والدین اس کی تربیت کریں، اور عمر کے حساب سے جیسے بالخصوص سکول، اور آج کل یہ بالکل درست ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو ایک یہ ایک جو ہے ہاٹ گراؤنڈ ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ پارٹی کے نام پر، پارٹی ڈرگز جو ہے، یہ باقاعدہ ایک پورا جو ہے وہ اس میں وہ ہے، جس میں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایڈونچر کے طور پر اور پیئر پریشر ہوتا ہے اور ایک سوشل
لائف میں جو ہے انٹرٹینمنٹ،
تو والدین بچوں کو جو ہے اسکول کالج سے پہلے ہی اس حوالے سے متنبہ بھی کریں.
کالس دیجیے.
میرا نام ظفر عبد الماجد ہے اور میں شہر مرشد کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. پیارے نگرانی شورا سگریٹ کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں بھی ایک انکل رہتا تھا, وہ بھی سگریٹ پیتے تھے. پرسوں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. چار دن پہلے ان کو گھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے اپنے سینے پہ بام مل لی جس سے انہیں سکون مل گیا. انہیں پرسوں پھر گھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے بام مل لیا. بام ملتے ملتے ان کی ڈیتھ ہو. جب انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو پتا چلا اٹیک ہوا ہے. جو لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
سگریٹ کے بیٹے کو فائدہ ہے ہی نہیں, صرف نقصان ہے. ایک بھی فائدہ نہیں ہے سگریٹ کا, اور اس کے بیٹا نقصان اتنے ہیں کہ جس کو شاید بیان کرتے کرتے فوراً ختم ہو جائے گا. اس میں پیسوں کا نقصان, صحت کا نقصان, عزت کا نقصان, ذہنی نقصان, اور بچوں کا نقصان. پھر اس کا دھواں, جب بچے خود سانس لیتے تو ان کے پھیپھڑوں میں جاتے سے پھیپھڑے برباد ہو جاتے ہیں. بہت سارے نقصانات ہیں. اللہ پاک اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
آمین.
مدعی جگہ ناظرین, ہمارے ایک ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر سید عبد الرحمن صاحب, انہوں نے بھی اپنے تاثرات ہمیں دیے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں.
نشے کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے, پوری دنیا میں ہی بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نشے کا آسانی سے مل جانا بھی اس کی ایک وجہ ہے, جو کہ ہمارے اداروں کی غفلت ہے. بہت ٹریفکنگ ہوتی ہے اس کی. ایک پہلی غفلت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دوست, ایسے دوست یاروں میں بیٹھتے ہیں جو نشہ کا استعمال کرتے ہوں, تو وہاں سے عادت لگ جاتی ہے. شروع میں مزے کے لیے, پھر وہ مزہ جو ہے عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک قسم کے یہ لوگ یہ غفلت کرتے ہیں کہ اپنی پریشانیاں, مشکلات اور سٹریس سے باہر آنے کے لیے نشے کا استعمال شروع کرتے ہیں. اور شروع میں نشے سے سکون ملتا ہے, مزہ آتا ہے, مگر وہ پھر مزہ سکون جو ہے مجبوری میں بدل جاتا ہے, اور جسم کو نشے کی شدید ضرورت رہتی ہے, اور پھر وہ نشہ نہیں چھوٹتا. لوگ جو خود سے گولیاں لیتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. کوئی بھی دوائی جو ہوتی ہے وہ خود سے نہیں لینی چاہیے. دوائیاں ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے لینی چاہیے. ان کو کم زیادہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے, ان کو بند بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے. نیند کی گولیاں تو خاص طور پہ جو ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بعد بالکل نہیں لینی چاہیے. ان کی عادت لگ جاتی ہے اور اس سے لوگ نشہ بھی شروع کر دیتے ہیں.
میں سید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اچھی اور مفید رائے سے ہم سب کو نوازا. اللہ پاک آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. نیند کی گولی کے تعلق سے یہ درخواست ہے کہ جو ربی سید صاحب نے فرمایا کہ حتی الامکان یہی کوشش کرے کہ آپ کو دوائی کھا کر نیند نہ آئے. ہو جاتی ہے مجبوری, ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ڈاکٹر جب آپ کو کوئی چیز لکھ کر دے رہے ہیں تو وہ ایک میڈیکلی طور پر اس کو فائدے مند لیا, لیکن ڈاکٹر بھی بعض اوقات اس اسٹیج پر آ کر آپ کو دوائی لکھ کر دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کے پروسیجر آپ نے شاید اس کو پراپرلی ٹیم نہیں کیے ہوئے. اس کا روحانی علاج بھی موجود ہیں, جیسے آیت درود مشہور ہے جس سے درود شریف پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد. یہ پڑھ کر آپ دم کریں, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. آپ بستر پہ لیٹے, پاؤں سمیٹیں, درود شریف پڑھتے رہیں, اور تصور میں مدینے کی یادوں میں کھو جائیں اور درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علی محمد, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اپنی نیند سے پہلے اپنے موبائل کی اور اپنی دیگر مصروفیت کو ترک کریں, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. سونے سے کتنی دیر پہلے کھا لینا چاہیے تاکہ کھانے کی بوجھل کی وجہ سے بعض اوقات بندہ سو نہیں پاتا, مسائل ہو جاتے ہیں, تو یہ نیند کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے, نیند آ جائے. یعنی نیند کیسے آئے, اس کے جتنے بھی دوائی کے علاوہ جو عوامل ہیں اسے اڈاپٹ کریں اور اس کو اختیار کریں تاکہ نیند آپ کو بغیر میڈیسن کے آ جائے. کیوں ایسا نہ ہوگا, اللہ نہ کرے پھر میڈیسن کے بغیر نیند نہ آنا, نہ یہ خود ایک بہت بڑا بندے کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ میڈیسن کے بغیر ہی ٹریٹمنٹ, میں تمام ٹریٹمنٹ کے تعلق سے بھی عرض کروں گا کہ میکسیمم کوشش کریں کہ میڈیسن کو ایوائڈ کریں, اور میڈیسن کے بغیر ڈاکٹر سے, حکیم سے, جو بھی آپ کے معالج ہیں, طبیب ہیں, ان سے مشورہ کریں, اور میڈیسن کے بغیر جتنا ہو سکے اپنے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ سے بھی بچا جا سکے. ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟
بالکل, اس میں سلیپ ہائیجین, اس پر پہلے بھی مدنی چینل پر کئی دفعہ کلام ہو چکا ہے, اور اس کی پوری ایک فہرست ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیمپریچر صحیح ہو, اندھیرا ہو, بیڈ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو, اسی طرح آپ تھوڑے تھکے ہوئے ہوں, اور سونے سے کم و بیش 2 گھنٹے پہلے ایسے مشروبات نہ پیے جائیں جیسے چائے ہو گئی, کہ جس سے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نیند اڑ جائے آپ کی. اور اس وقت جو آج کل کے دور میں بالخصوص لائٹ سونے سے بھی, یہ ہماری نیند کب آتی ہے, ایک کیمیکل ہوتا ہے میلاٹونن, جب اس کی مقدار بڑھتی ہے قدرتی طور پر, جب اندھیرا سورج غروب ہوتا ہے تو یہ ایک آٹومیٹک ہمارے باڈی میں کلاک ہوتی ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ کے اندر آپ کے اس کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں, آپ کو نیند آ جاتی ہے. لیکن اگر سن لائٹ ہوگی یا کوئی بھی لائٹ آرٹیفیشیل لائٹ ہوگی تو اس کے لیول نہیں جائے گا. تو جو اسمارٹ اسکرینز ہیں آج کل تو رضائیوں کے اندر جو ہے وہ چل رہا تھا, تو ایسے میں نیند کیسے آئے گی جب وہ کیمیکل کا لیول ہی نہیں صحیح ہوگا. تو اسی طرح اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سلیپ ہائیجین میں 90% جو ہے وہ آپ کی نیند کی,
میں نے جو عرض کیا ہے اس کو آپ انڈوز کرتے ہیں.
بالکل,
چلیں, بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے خاصان رسول وقت دعا ہے, خاصان رسول وقت دعا ہے, ہمت تیری آ کے تیری عجب وقت پڑا ہے.